پھر آگے دیکھیے الحجر, حجر سمجھ گئے نا کیا بات ہے کہ روک دینا, آپ اپنا ہی مال استعمال نہیں کر سکتے. اس کی دو دلیلیں, امام حاکم اور امام دارالقطنی نے کعب بن مالک سے روایت نقل کی, بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ عنہ کو اپنے مال میں تصرف سے روک دیا تھا اور ان کے ذمہ قرض کی ادائیگی کے لیے اس کو فروخت کر دیا تھا. سمجھ گئے, یعنی مال معاذ کا تھا لیکن آپ نے روک دیا اور ان کے ذمہ قرض کی ادائیگی کے لیے اس کو فروخت کیا, یعنی آپ نے ساتھ کس کا دیا, قرض خواہ کا. دیکھیں ہماری نظر میں ہمیشہ مقروض مظلوم ہوتا ہے, لکھ لیں اپنے پاس کہیں, ہمیشہ مقروض مظلوم نہیں ہوتا, یہ جملہ لکھیں, مقروض از ناٹ آلویز دا وکٹم, وہ بعض وقت ظالم بھی ہوتا ہے, تبھی تو لوگ پھر دینا نہیں پسند کرتے. کسی بھی سوسائٹی سے نیکیوں کا رواج کب ختم ہو جاتا ہے, جب دوسرے لوگ اس نیکی کو لے کر بھول جائیں, اور وہی بات جس کو ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ نیکی کر دریا میں ڈال, آج کل تو کہتے ہیں خود ہی دریا میں کود جاؤ, کسی کے ساتھ نیکی کا کوئی معاملہ ہی نہ کرو. وجہ کیا ہے, کیونکہ بہت سارے لوگ اس طرح کے معاملات کو اپنے اوپر لے کر پھر بعد میں کسی دوسرے پہ چلے جاتے ہیں. پھر اسی طرح علامہ شوقانی اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاذ رضی اللہ عنہ کو اپنے مال کو استعمال کرنے سے روکنے سے یہ دلیل ملتی ہے کہ ہر مقروض کو اپنے مال کو استعمال کرنے سے روکنا درست ہے, اور یہ کہ حاکم کے لیے مقروض کا مال اس کے قرضے کی ادائیگی کے لیے بیچنا جائز ہے, یعنی پھر حکومت بیچے گی. جیسے آپ نے یہاں سنا نا کہ بینک کرپسی ہوتی ہے, پھر گورنمنٹ اس گھر کو بیچتی ہے, یا پتہ نہیں بینک بیچتا ہے, کون بیچتا ہے, آئی ڈونٹ نو. یعنی جو بھی معاملے ہوتے ہیں اس میں یہ ذہن میں رکھیں کہ پھر جس کا پیسہ دینا ہے اس کے بارے میں آپ کے دل میں یہ چیز موجود ہونی چاہیے کہ یہ کام ضروری ہے. پھر اس کے بعد دیکھیے, خواب و مال قرض کی واپسی کے لیے کافی ہو یا نہ ہو. البحر کتاب ہے, اس کے مؤلف اہل بیت شافعی مالک ابو یوسف اور محمد کا یہی مذہب ہے. البتہ انہوں نے حاکم کے مال میں تصرف سے منع کرنے کے جواز کے لیے قرض خواہوں کے مطالبے کی قید لگائی ہے, یعنی اگر قرض خواہ مطالبہ کرے پھر حکومت بیچے گی, بس اتنا فرق ہے. یعنی اگر وہ جنہوں نے لینا ہے وہی نہیں بول رہے تو پھر ٹھیک ہے, اٹس فائن, آپ جو بھی چاہیں کر لیجیے, اور اگر کوئی کہتے بیچو تو پھر اس کو کرنا پڑے گا. شافعی سے روایت کیا گیا کہ مصلحت کی خاطر اس پابندی کا قرض خواہوں کے مطالبے سے پہلے لگانا بھی صحیح ہے. کتاب البحر میں یہ بھی نقل کیا گیا کہ زید بن علی, ناصر اور ابو حنیفہ کے نزدیک مقروض کو اپنے مال میں تصرف سے روکنا درست نہیں, بلکہ حاکم ان کو قید میں ڈال دے یہاں تک کہ وہ قرض ادا کر دے. اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد, مسلمان کا مال حلال نہیں, یعنی اس کا لینا جائز نہیں, اسے دلیل پکڑی گئی ہے. لیکن اس حدیث کی معاذ والی حدیث سے تخصیص ہو چکی, لہٰذا اس حدیث سے مقروض کو مال میں تصرف سے روکنے کی ممانعت پر ان حضرات کرام کا استدلال درست نہیں, واللہ عالم. امیر سنانی کہتے ہیں, یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ حاکم مقروض کو اپنے مال میں تصرف سے روک دے گا اور اس کے مال کو قرض خواہوں میں تقسیم کرنے کی غرض سے اس کی طرف سے فروخت کر دے گا. علامہ سنانی مزید کہتے ہیں کہ علاوہ ازیں عمر رضی اللہ عنہ نے جوہینہ قبیلے کے اسیف نامی شخص کے بارے میں اسی طرح فیصلہ کیا جیسا کہ اللہ کے نبی نے معاذ کے ساتھ کیا, یعنی ان کو انہی کی چیز استعمال کرنے سے روک دیا. کرک کرنے کا لفظ سنا ہوا اپنے اردو میں, وہ یہی ہوتا ہے. امام مالک نے عبد الرحمن بن دلاف مزنی سے روایت نقل کی, بلا شبہ جوہینہ قبیلے کا ایک شخص حاجیوں پر سبقت لینے کی غرض سے گراں قیمت, گراں کہتے ہیں مہنگی, مہنگی قیمت میں سواریاں خریدتا تھا, پھر وہ ان پر تیز رفتاری سے آتا اور حجاج پر سبقت لے جاتا. بات سمجھ رہے ہیں, یعنی اچھی سواریاں مہنگی خریدتا, پھر اس پر تیز رفتاری سے آتا اور حجاج پر سبقت لے جاتا, وہ اسی شوق کو پورا کرتے کرتے مفلس ہو گیا. تو اس کا معاملہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے سامنے پیش کیا گیا, انہوں نے فرمایا, اما بعد لوگو, بے شک اسیف جو کہ قبیلہ جو ہے نا قبیلے کا اسیف ہے, اپنے دین و امانت کو اس بنا پر برباد کرنے پر راضی ہو گیا کہ کہا جائے کہ وہ حاجیوں پر سبقت لے گیا, یعنی شو بازی کے لیے صرف ریس کے لیے گھوڑے دوڑانا اور دوسروں پہ سبقت لینے کی خواہش رکھنا. خبردار, بلا شبہ وہ قرض پر خریداری تو کرتا رہا لیکن ادائیگی سے اعراض کرتا رہا, یہاں تک کہ قرض نے اس کو گھیر لیا. بس جس کا اس کے ذمہ قرض ہو وہ کل دن میں ہمارے پاس آ جائے, ہم اس کا مال ان یعنی ان کے قرض خواہوں کے درمیان تقسیم کر دیں گے. خبردار قرض سے بچو کیونکہ اس کا آغاز غم اور انتہا مفلسی ہے. اس کو ہائی لائٹ کر لیں, یہ جملے آپ ڈالا کریں اپنے اپنے فیس بکس میں اور ادھر ادھر جو آپ اس بک میں پڑھیں. قرض کا آغاز غم سے شروع ہوتا ہے, جب لینے آتا ہے بندہ بڑا دکھی ہوتا ہے اور اینڈ پہ عموماً مفلس ہوتا ہے. علامہ قرطبی کہتے ہیں اس بارے میں, حاکم کو اختیار ہے کہ اس پر الحجر عائد کرے, یعنی اس کی چیزیں اس کو استعمال سے روک دے, اور اس کے یہاں موجود مال میں حق استعمال کرنے سے اس کو محروم کر دے, اس کے مال کو جمع کرے اور قرض خواہوں کو جمع کر کے ان میں تقسیم کر دے. حضرات صحابہ اور دیگر اہل علم جمہور جیسے عمر, عثمان, علی ابن مسعود, عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہم اجمعین, اوزائی, مالک, شافعی رحمہ اللہ کا یہی مذہب ہے. نخعی, حسن بصری اور ابو حنیفہ نے کہا کہ حاکم کو الحجر لگانے اور اس کے یہاں موجود مال میں استعمال کے حق سے محروم کرنے کا اختیار نہیں, اس کی بجائے حاکم اس کو گرفتار کرے گا تاکہ وہ اپنا مال فروخت کر کے ان کا پورا پورا حق ادا کرے. ان حضرات کے خلاف جمہور, جمہور کس کو کہتے ہیں, میجورٹی آف دی اسکالرز کی دلیل معاذ رضی اللہ عنہ کے مفلس ہونے والی سابقہ حدیث پر ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جوہینا قبیلے کے شخص کے متعلق بھی اسی طرح فیصلہ کیا. جی بات واضح, یعنی جس کی چیز ہے وہ اپنی چیز کو استعمال کرنے سے روکا جا سکتا ہے کیونکہ اس نے ادائیگی نہیں کی, یہ مطلب ہے. اب آگے دیکھیے گا, ایسے مکروز کے صدقے کی واپسی, اس قسم کا مکروز اگر اپنا مال بطور صدقہ دے تو وہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا. بات نوٹ کریں, مقروض کون ہے, جس نے قرض لیا ہوا ہے, اب وہ صدقے کے طور پہ دینا چاہتا ہے. ذرا پڑھتے ہیں روایت کو, امام بخاری تحریر کرتے ہیں, اس بارے میں باپ کے بہترین صدقہ وہی ہے کہ اس کے بعد بھی آدمی مالدار رہ جائے. یہ حدیث سنی ہوئی آپ نے, بہترین صدقہ وہ ہے کہ جس کو دے کر آپ خود نہ فقیر ہو جائیں, اپنے سارے کپڑے دے دیں اور آپ باہر بعد میں دوسروں سے مانگے کہ اب ایک جوڑا مجھے دے دو میں پہن کے باہر تو ہوں, اس کی اجازت نہیں ہے. اپنا گھر پورا صدقے میں دے کر بچوں کو سڑک پہ کھڑا کریں اور کہیں کہ اچھا بلّہ جو بھی چاہے گا کرے گا, یہ نہیں چاہیے. ٹھیک ہے, اس کے بعد بھی مالدار رہ جائے, اور جو شخص صدقہ کر کے خود محتاج ہو جائے یا اس کے بال بچے محتاج ہوں یا اس کے ذمہ قرض ہو تو قرض کی واپسی صدقہ, غلام آزاد کرنے اور ہبہ پر مقدم ہوگی, اور وہ یعنی اس کا صدقہ غلام آزاد کروانے والے کے لیے اور بطور ہبہ دیا ہوا مال اس کو لوٹا دیا جائے گا. اس کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ صدقہ وغیرہ کر کے قرض کی عدم ادائیگی سے لوگوں کے مالوں کو ضائع کر دے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو لوگوں کے مال برباد کرنے کی غرض سے لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو برباد کرتے ہیں. کلیئر ہے بات, اب آپ ذرا نوٹ کیجئے, اب بات بڑی چپتی ہوئی کہنے لگی ہوں میں, قرضوں میں ڈوبے میں, رائٹ, ڈونیشنز بھی دے رہے ہیں, عمرے بھی ہو رہے ہیں, نفلی عبادات جس میں مال لگ رہا ہے, بڑی دعوتیں کرتے ہیں. کبھی آپ نے میں نے کسی اپنے پیارے کے گھر دعوت کھائی ہو شادی کی اور دیکھا ہو کہ اس نے کم از کم 10 لاکھ روپیہ لگا دیا, مثال ہے. کبھی ہمارے دل میں سوال آتا ہے کہ ان کے اوپر قرض تو نہیں ہے, یعنی کوئی نیکی, ایون صدقہ دے رہے ہیں آپ, آپ مت دیجئے صدقہ, آپ مسجد میں ڈالتے ہیں نا صدقے میں, آپ صدقے کی نیت سے نہیں ڈالیں, بالکل نہیں ڈالیں. آپ نے اگر $20 بھی ڈال دیں نا تو آپ چیک کریں, آپ نے کسی کے $20 تو نہیں دینے تھے, آپ وہ اپنے $20 کا قرض چکائیں, یہ بڑی نیکی ہے مسجد میں صدقہ ڈالنے سے. یہ نمائشی نیکیاں ہوتی ہیں بعض دفعہ, ہم بس پمپ اینڈ شو, گلیمری, بڑے بڑے, میں خود سوچتی ہوں اکثر اپنے اوپر لے کر کہ دل کیسے چاہتا ہے, کیونکہ سوچتے نہیں ہیں نا. اور کہاں پھر شادیوں کے لیے قرض لینا, نوٹ کیجئے گا یہ بات, کتنا معروف ہے ہمارے کلچر میں بیٹی کی شادی کے لیے قرض لیا, حالانکہ یہ بیٹی کی شادی کے لیے قرض کبھی بھی نہیں لینا چاہیے, اگر کوئی لے تو بیٹے کی شادی پہ لے. کیوں؟ کیونکہ اسلام تو سارا خرچ شادی کا بیٹے کی شادی پہ ڈالتا ہے, لڑکے پہ ڈالتا ہے. یہ جو حق مہر اور طلاق مرد کے ہاتھ میں دی گئی ہے, یہ وجہ اس کی یہ ہے کہ اسلام کے مطابق شادی کا پورا خرچہ مرد چلاتا ہے, اور شادی کا خرچہ وہ نہیں ہوتا جو بڑے بڑے ہالز کو دینا اور سجانا سنوارنا, وہ ہوتا ہے کہ دلہن آنی ہے تو کہاں رہے گی, اس کو ایک کمرہ چاہیے, گھر چاہیے, کوئی کرسی چاہیے, میز چاہیے, صوفہ چاہیے, اس کے سونے کا انتظام کرنا ہے, مرد کرتا ہے. اس کے آتے ہی اگلے دن گھر میں کھانا پکنا ہے, برتن چاہیے, کوئی پریشر کوکر ہے, کوئی پلیٹ ہے, ڈونگا, یہ مرد کرتا ہے. اسلام تو مرد کو اتنے کاموں پہ لگاتا ہے, تو کہاں لوگ قرضہ لے کر ایسے کام کریں. تو یہ قرض ایک وبال ہے, اس کو کرے, عربی زبان میں کہتے ہیں کہ قرض محبت کی کنجی ہے, محبت کو کاٹ دیتا. جس کا آپ نے کچھ دینا ہوتا ہے نا, آپ ہمیشہ اسے دبیں گے. آج تو ہماری حکومتیں قرضوں میں پھنسی ہوئی ہیں، پوری پوری نیشنز، پوری پوری عوام قرضوں میں ڈوبی پڑی، تبھی تو سر نہیں اٹھا سکتے. ایک دفعہ قرض لیتے ہیں یا لون یا ایڈ لیتے ہیں، ساری زندگی ان کے الٹے سیدھے مطالبے مانتے ہیں. تو لہٰذا جتنا بچ سکیں اس سے بچیں. اچھا پھر مجھے حیرت ان لوگوں پہ بہت ہوتی ہے جن کو میں اکثر ارد گرد دیکھتا ہے، بندہ خود ہی لوگ اپنے مسئلے سناتے ہیں تو پھر میں خود سوچتی ہوں، زیور بھی پاس ہوتا ہے قرض نہیں ادا کرے. مثلاً بیوی ہیں، ان کے پاس سینکڑوں کا زیور ہے. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتی ہوں، پریکٹیکلی ایسا ہوا ہمارے کسی ملک میں، اسٹوڈینٹس تھیں تو انہوں نے جب قرض کی آیتیں پڑھی، جو بھی سورہ بقرہ میں آتی ہیں، تو وہ جب پڑھی اس کے بعد انہوں نے شیئر کیا، کہتی ہیں گھر گئے، قرض تھا میاں پہ ہوگا، ان پہ بھی تھا نہیں، کہتی میں نے اپنا زیور نکال کے دیا میاں کو کہ جو جس ریٹ پہ بکتا ہے اس کو بیچ کے اپنا قرض ادا کرے. حیرت گم ہو گئی کہ گھر میں زیور اتنا تھا کہ وہ دیا اور آرام سے میاں کا قرض اتر، میاں بھی فارغ اور وہ زیور جو کبھی پہنے ہی نہیں، شکل صرف پوچھتے ہیں ہم ان کی شکل دیکھتے ہیں تھوڑے تھوڑے سالوں بعد کہ خیر سے یہ ٹھیک ہے نا، بت رکھے ہوئے اپنی جگہ پہ، کیا لینا دینا، سر پہ قرض ہے. اور اس سے بھی بڑی مجھے حیرت ایک اور سسٹر سے ہوئی کہ وہ کہتی کہ ان کے ساس سسر ہیں تو انہوں نے اپنا گھر بھی قرض پہ لیا ہوا. قرض سے پلس جو اگلی چیز سود ہے وہ تو اندر ہی آپ کو پتا ہے یہ جو سسٹم ہے چلتا ہو. پھر ہر بچے کے لیے گھر لے رہے ہیں آپ، نہیں نہیں ایک گھر ہمیں کسی نے کہا لے لو، اچھا بھائی یہ کیوں لے، یہ تو وہ چھوٹے کے لیے لے رہے ہیں، اس کے لیے بھی ضروری ہے، اچھا جی یہ بڑے کے لیے لے رہے ہیں. خیر ہوا کیا، کہنے کی بات خلاصہ کیا ہوا کہ جس جس بچے کے نام پہ وہ گھر لے سکتے تھے سب کی قسطیں جاتی. کین یو بلیو کہ ایک سسٹر جو کہہ رہی ہیں کہ استاذہ آپ کو پتا ہے کہ چار پانچ گھروں کی قسط ہر مہینے دیتے ہیں میرے سسرال والے. میں نے کہا اب آپ کا ایشو کیا، کہتی اب ایک اور گھر لے رہے ہیں. میں نے کہا یہ اب کیوں لے رہے ہیں، جن مولوی صاحب نے ایک گھر کا فتویٰ دیا تھا چلے وہ سارے بچوں پہ تو پورا گیا، کہتے ہیں اب ایک گھر لے کے کرائے پہ چڑھاتے ہیں تو اس کے پیسوں سے یہ سارے قرضے چڑھیں گے. اعوذ باللہ. آپ نے کبھی بچپن میں وہ کھیلی ہے بھول بھلیاں، بچوں کی گیم ہوتی تھی نا، ادھر سے جاؤ راستہ ڈھونڈو، کٹ 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 ہوتے وہ پھر وہیں کھڑے کے پڑے. تو میں نے کہا کہ انہیں بولو پانچ گھر جو قرضے پہ ہیں تو ان میں سے ایک بیچو تو تین گھروں کو پے آف کر لو. کہتی وہ نہیں مانیں گے، کہتے ہم اپنی زندگی میں یہ نہیں ہونے دیں گے. تو بیوقوفی کتنی ہے. میں نے کہا جا کے ان کو فگر لکھ کے دکھاؤ کہ یہ تم نے اگر اتنے لاکھ کا گھر لیا ہے تو ہر مہینے تھوڑا تھوڑا دینے کی وجہ سے تمہیں 6 لاکھ کا گھر دے وہ 15 لاکھ کا پڑا ہے، تو یہ بیوقوفی نہیں ہے. آپ اپنا پیسہ اپنے پاس رکھ رہے ہیں اور دوسروں کو پیسے پہ پیسہ دے رہے ہیں. جو سسٹم ہے سارا آپ کو اندازہ تو ہے کہ ہر مہینے وہ آپ کو مفت میں تھوڑی دے دیں گے 20 سال میں آپ اپنا گھر پے آف کریں، یہ تو ان کا کاروبار ہے، آپ ان کے ساتھ کریں. تو بہرحال یہ تو ایک گھن چکر ہے، اس میں وہی بچے گا جس کو اللہ سمجھ دے گا. اور دیکھیے دنیاوی حساب سے بھی بہت بیوقوفی ہے، اگر ثواب اور گناہ کو ایک سائڈ پہ کرتے، حلال اور حرام کو بالکل ایک سائڈ پہ کر دیں آپ، اس کے باوجود جس بندے کو تھوڑی سی عقل ہے، تھوڑا میتھمیٹکس آپ کو آتا ہے نا، دو کام آپ بہت سوچ کے کریں گے. ایک تو یہ گھر جو لیتے ہیں لوگ، میں صرف کیلکولیٹنگ مائنڈ کی بات کر رہی ہوں، اور دوسرا آپ کبھی سناروں سے جا کے زیور ایسے نہیں خرید کے لے آئیں گے کہ جو آپ کو وہ سجا کے سنوار کے ڈبوں میں 100 والی چیز وہ آپ کو 150 کی پکڑاتے ہیں، اور آپ 2 دن بعد چلے جائیں نا خریدنے کے بعد تو وہ آپ کو 80 کا بھی نہیں لیں گے. جتنا یہ دماغ خراب ہوتا ہے، اللہ اکبر، جو مرد سمجھتے ہیں ان ساری چیزوں کو کہتے ہیں تم عورتیں بیوقوف ہو، صرف لوٹوا کے آتی ہے. اور 3 دفعہ ایک سونا سنار کے پاس جا کے واپس آ جائے وہ کہتے ہیں اصل رقم ہمارے پاس آ چکی ہوتی ہے، ہم کئی موتیوں کا بدن دے آتے ہیں، کبھی پتیوں کا، کبھی وہ کانٹ کا، کبھی بنوائی کا، کبھی نئے کا، کبھی پرانے کا. تو ظاہر ہے کہ آپ اپنا دنیاوی نقصان بھی تو کرتے ہیں نا اس میں، لیکن آپ دیکھیے کہ قرض جیسی مصیبت کو ہم اتنی بڑی مصیبت نہیں سمجھتے. پھر آپ آگے تھوڑا سا پڑھیے گا، اس بارے میں باپ کے بہترین صدقہ وہی ہے کہ اس کے بعد آدمی مالدار رہ جائے جو شخص صدقہ کر کے خود محتاج ہو جائے، یا اس کے بچے محتاج ہوں، یا اس کے ذمہ قرض ہو، تو قرض کی واپسی صدقہ غلام آزاد کرنے اور ہبہ پر مقدم ہوگی، اور وہ یعنی اس کا صدقہ غلام آزاد کروانے والے کے لیے اور بطور ہبہ دیا ہوا مال اس کو لوٹایا جائے گا. یعنی اللہ تعالیٰ ول ناٹ ایکسپٹ یور اینی ایکسٹرا ڈیڈ، کہ جب پہلے اپنا قرض دور کرو، اپنا دور کر دو وہ بہتر ہے. اس کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ صدقہ وغیرہ کر کے قرض کی عدم ادائیگی سے لوگوں کے مالوں کو ضائع کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگوں کے مال برباد کرنے کی غرض سے لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو برباد کرتے ہیں. صدقہ واپس کرنے کی حکمت بیان کرتے ہوئے علامہ عینی کہتے ہیں کیونکہ قرض کی واپسی واجب ہے اور صدقہ کرنا نفل ہے. یہ ہائی لائٹ کریں جملہ، یہ لکھیے بلکہ اس کو شیئر کریں اس جملے کو، قرض کی واپسی واجب ہے صدقہ نفل ہے. تو فرض چھٹے ہوں تو نفل پڑھتے رہیں گے. کبھی آپ نے کسی کو دیکھا کہ وہ نفلوں پہ نفل پڑھ رہا ہے؟ بھائی آپ فجر کیوں نہیں پڑھے؟ کہتے نہیں نفل پڑھ لو, اور اتنے میں سورج نکل آئے. فرض چھوڑ کر نفل میں کھیلنا, میں اکثر اسٹوڈینٹس کو یہ کہتی ہوں, آپ کو بھی یہ کہوں گی, آپ نے جو کورس جوائن کیا, جو کلاسز لی ہیں, یہ آپ کا فرض ہے. اب یہ آپ کی فرض نہیں کی ہے نا, فرض عبادت. آپ اس کو چھوڑ کر کریں, آج وہاں جا رہے ہیں, وہاں وہ قرآن خوانی, آج وہاں ایک درس میں جا رہے ہیں, ہماری دوست نے ہمیں آج لنچ پہ بلایا, چاہے وہاں وہ جا کے آپ سے 10 سپارے بھی پڑھوا لیں گی نا, تو آپ نے فرض چھوڑ کے نفل کیا. بات سمجھ گیا؟ تو فرض سر پہ ہو تو نفل قبول نہیں ہوتے. بس جس شخص نے قرض لے کر صدقہ کیا اور اس کے پاس ادائیگی کے لیے کچھ نہیں, تو وہ اس وعید میں داخل ہو گیا. جس نے لوگوں کے مالوں کو لیا, اس بات کی دلیل امام نسائی نے جابر رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے. ایک انصاری شخص نے اپنا غلام اپنی موت کے ساتھ آزاد کرنے کے لیے کہا, اور وہ شخص محتاج تھا اور اس کے ذمہ قرض بھی تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلام کو 800 درہم میں فروخت کیا اور یہ رقم اس کے مالک کو دے دی اور فرمایا, اپنا قرض ادا کرو. بات سمجھے؟ میرے بعد یہ چیزیں ڈونیٹ کر دو, کوئی ضرورت نہیں ڈونیٹ کرنے کی, پہلے اس کو بیچو اور اپنا قرض اتارو. اور 800 درہم کا یہ غلام تھا, آپ کو پتا ہے درہم چاندی کے سکے ہوتے تھے, 800 درہم میں سوچ رہی ہوں کتنی بھاری قیمت کے غلام ہوتے تھے اس وقت. لیکن اللہ کے نبی نے اس کو آزاد کیا کہ کوئی ضرورت نہیں اس کو آزاد کرنے کی, تم پہلے اپنا قرض ادا کرو. تو آپ کو لگ رہا نا کہ جس کو انگلش میں کیا کہتے ہیں, ایٹ یور فرسٹ پرائیورٹی, پہلی فرصت میں یہ کام کر دیجیے, یہ مراد ہے. چلیے اب اگلا مسئلہ بڑا سیریس ہے. اب اس کو ذرا پڑھتے ہوئے تو کمر سیدھی کر کے بیٹھ جائیں, کیونکہ ابھی تو صرف زندگی کے معاملے تھے نا. اب ذرا دیکھیے کہ جس کے سر پہ قرض ہو اور وہ مر جائے پھر کیا ہوگا. مقروض کی وفات کے بعد مالی اثرات والے قانونی اقدامات, یعنی ایسے سٹیپس اٹھانا, لیگلی ایسے سٹیپس کو اٹھانا کہ جس کا اس کے مال پہ اثر پڑتا ہے, وہ کیا ہے. مقروض کے انتقال کے بعد قرض کی ادائیگی کو یقینی بنانے والے مالی اثرات کے حامل قانونی اقدامات میں سے دو یہ ہیں. نمبر ایک, وصیت پر قرض کی ادائیگی کے بعد عمل کرنا, اور نمبر دو, تقسیم وراثت کا قرض کی ادائیگی کے بعد ہونا. جہاں بھی قرآن پاک میں وراثت اور وصیت کی بات آتی ہے تو کیا کہا جاتا ہے, من بعد وصیت او دین. بات واضح؟ $1,000 کو چھوڑ کے مرا, اس کے بیوی بچوں میں بانٹنا ہے. اس سے پہلے کیا کیا جائے, من بعد وصیت 1/3 کی ہو سکتی ہے, $1,000 میں $333 کی اس نے وصیت کی جا سکتی ہے. چیک کیا جائے گا کی ہے کہ نہیں, نہیں کی, اٹس اوکے, لیٹ اٹ گو, پھر 1,000 واپس ہے. اب کیا, من بعد دین, پہلے قرض, اس کے ذمہ 500 قرض تھا, اسے 1,000 میں سے 500 پہلے مائنس کیا جائے گا, قرض واپس ہوگا. اب 500 کو واپس لوگوں میں بانٹا جائے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ سارے بچوں کو وراثت کے ساتھ قرض بھی بانٹ دیا جائے. آج یہی ہو رہا ہے, اس کو پڑھتے ہیں پھر آگے دیکھیں گے انشاءاللہ. وصیت پر عمل قرض کی ادائیگی کے بعد, یعنی وصیت پر عمل سب سے پہلے قرض ہے. یہ تو بات جنرل ہے, دیکھیں obviously جو چیز آپ نے کسی کو دینی ہے وہ تو آپ کی ہے ہی نہیں, تو وصیت 1/3 ہے. تو وصیت 1/3 کیسے ہوگی؟ ابھی یہ جو میں نے بات کی نا, یہ مثال دی تھی, اس کو نکال دیں تو اس کو ایک تھوڑے سے ٹیمپو سے سمجھ لیتے ہیں کہ ایک شخص ہے, اس کے پاس $1,000 تھے, ٹھیک ہے, اس نے وصیت بھی کی. لکھ کے دیکھ لیں, میرا تو یہ فیورٹ ٹاپک ہے, جب بھی یہ وصیت کا ٹاپک آتا ہے میں لٹرلی آپ سوال جواب بھی کراتی ہوں, کیونکہ یہ اتنا مزے کا ٹاپک ہے. اتنے مر گئے, یہ ہوا, اتنا ترکہ چھوڑ گئے, یہ ہو گئے, وہ ہو گئے, لیکن اب ہم ذرا اس کو زبانی طور پہ, ذہنی طور پہ کرتے ہیں. $1,000 کوئی چھوڑ کے گیا, لکھیں ذرا. اب 1,000 چھوڑا تو اس کے اوپر 200 کا قرض بھی تھا, اور اس نے 1/3 کی وصیت کی, کیا کریں گے سب سے پہلے؟ شاباش, 1,000 سے 200 مائنس کر دیں گے تو کتنا رہ گیا, 800. اب 800 میں سے 1/3 نکال دیں گے, آلموسٹ 200 870 60 کچھ اتنا رہ جائے گا. پیچھے کیا رہ گیا, 800 میں سے پھر تقریباً چلے ہم 250 بھی نکال دیں تو پیچھے کوئی 600 سمتھنگ رہ جائے گا, اس کو جا کے وارثوں میں بانٹا جائے گا. سب سے پہلے قرض, پھر وصیت, پھر وراثت. ایسے ایک ایرو بنا لیں, قرض, پھر ایک ایرو ڈالیے تو وصیت, پھر آگے جائیے تو وراثت. وصیت ول, کوئی کہتا ہے کہ بھائی میرے مال میں سے اتنا کسی کو دے دیں دے دیں, وہ پھر دیا جائے گا. یہ آپ لوگ پڑھیں گے سورۃ النساء میں انشاءاللہ, ڈونٹ وری. ادائیگی قرض کو یقینی بنانے کی خاطر شریعت کا ایک حکم یہ ہے کہ میت کی وصیت پر عمل قرض ادا کرنے کے بعد ہو. قرآن مجید میں اگرچہ تنفیذ وصیت کہتا ہے وصیت کو نافذ کرنا, امپلیمنٹ آف ویل کا ذکر قرض سے پہلے ہوا ہے, لیکن علماء امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ ابتدا قرض کی ادائیگی سے ہوگی. اس بارے میں انہوں نے اس حدیث سے بھی دلیل دی ہے جس کو حضرات آئمہ شافعی, احمد, ترمذی, ابن ماجہ, ابو داؤد طیالسی نے حضرت علی رضی اللہ سے روایت نقل کی. انہوں نے فرمایا بلا شبہ تم یہ آیت پڑھتے ہو, کیا ہے آیت؟ یہ اوپر ہائی لائٹ کر لیجئے, من بعد وصیت یوصی بها او دین. دیکھنے میں کیا لفظ پہلے آ رہا ہے؟ وصیت, دین بعد میں. تو کہتے ہیں کہ بے شک آیت میں پڑھنے میں تو ایسے ہی ہے, وصیت کے بعد جو تم وصیت کرتے ہو یا قرض کے بعد, اور بے شک رسول اللہ نے وصیت سے پہلے قرض ادا کرنے کا فیصلہ کیا. اور بات عقل میں بھی تو آتی ہے نا, دیکھیں نا, اگر 1000 میں سے آپ وصیت پوری کریں گے کسی کی, تو 1000 میں سے آپ کو 333 ڈالرز دینے پڑیں گے, پیچھے رہ گیا 7666, ٹھیک ہے, 6666 رہ گئے. اب اگر آپ قرض اس میں سے بعد میں نکالتے ہیں, وصیت پہلے آپ نے زیادہ لے لی, قرض بعد میں نکالا, تو زیادتی کس کے ساتھ ہوئی؟ انہیریٹرز کے ساتھ زیادتی ہوئی. تو پہلے, بس سمپل سی بات ہے جس کو ہماری ٹھیٹھ زبان میں کہتے ہیں, بھائی پہلے جس کا جو لین دین ہے وہ پورا کرو, پہلے دیکھو تمہارے پاس اصل میں ہے کتنا, اب اتنا ہے, اب اس کے 3 ٹکڑے کر لو, یہ مطلب ہے. امام ترمذی نے تحریر کیا, عام اہل علم کا عمل اسی پر ہے کہ بے شک وصیت سے پہلے قرض کی ادائیگی سے ابتدا کی جائے گی. امام بخاری اس بارے میں لکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے ارشاد, ترجمہ, حصوں کی تقسیم وصیت کے بعد جو کہ کرتا ہے قرض کے بعد کی تفسیر کے متعلق باب, اور منقول ہے کہ بلا شبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض کو وصیت پر مقدم کرنے کا حکم دیا, اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, ترجمہ, بلا شبہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ امانتیں ان کے حقداروں کو ادا کر دو, تو امانت قرض کا ادا کرنا نفل وصیت کے پورا کرنے سے زیادہ ضروری ہے. بات واضح ہے؟ امام ابو بکر جساس لکھتے ہیں, اس بارے میں اہل اسلام میں کوئی خلاف نہیں ہے, علماء مقدمین اور متخرین کا اس بات پر اجماع ہے کہ قرض وصیت پر مقدم ہے. آیت شریفہ میں وصیت سے پہلے ذکر کرنے کا تقاضا یہ نہیں کہ آغاز بھی اس کے ساتھ کیا جائے, کیونکہ آیت میں موجود لفظ او کس کو کہتے ہیں؟ یا, ٹھیک ہے, اور کے معنوں میں, ترتیب پر دلالت نہیں کرتا. یعنی ترتیب قرآن میں کچھ اور ہے لیکن عمل دوسرا ہے. تو قرآن میں یہ نہیں کہا گیا کہ ترتیب سے سٹیپ بائی سٹیپ کرو, بس دونوں چیزوں کو پیش کر دیا گیا ساتھ رکھ کے. امام ابو بکر جساس کہتے ہیں, وصیت کے قرض سے پہلے ذکر کرنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ قرض سے پہلے ابتدا بھی اسی کے ساتھ کی جائے, کیونکہ لفظ او سے ترتیب لازم نہیں ہوتی. باقی وصیت کے قرض سے پہلے ذکر کرنے کی مفسرین نے کئی حکمتیں بیان کی, جن میں سے ایک یہ ہے کہ وصیت میں کوتاہی کا اندیشہ قرض کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے, کیونکہ وصیت کرنے والا تو فوت ہو چکا ہوتا ہے, مگر قرض خواہ ادائیگی قرض میں کوتاہی کی راہ میں رکاوٹ ہوتے ہیں. نہیں سمجھ آئی بات؟ اب آپ سمجھیے کہ وصیت آپ نے اپنی مرضی سے کی نا, میری پھپھو کو یہ دے دیں, خالہ کو یہ دے دیں. اب ماما, خالہ, پھپھو, نانا, فلاں, کسی کو پتا تو نہیں ہے نا کہ آپ دیں گی. انڈرسٹینڈ کیجیے, اگر میں نے اپنی خالہ کا کوئی قرض دینا تھا, میں نے اپنی پھپھو کا کوئی قرض دینا تھا, تو امید کیا کی جا سکتی ہے کہ وہ قرض لینے خود ہی آئیں گے. تو اللہ نے قرض کا ذکر پیچھے کیوں کر دیا کہ قرض والے تو خود ہی لینے آ جائیں گے. بات سمجھے؟ یعنی دلیل کہ وصیت پہلے کیوں کہہ دی, قرض بعد میں کیوں, تو اس کی ایک دلیل انہوں نے بتائی کہ قرض کا ذکر بعد میں اس لیے کیا کہ قرض خواہوں نے تو خود ہی مانگ لینا, لیکن جن کو آپ نے وصیت میں اپنی خوشی سے کچھ دیا ان کو تو پتا بھی نہیں کہ آپ نے دیا, تو اس لیے اللہ نے وصیت کا ذکر پہلے کر دیا.